الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ما كنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا. اس آیت سے پہلی والی آیت میں ایک شبہے کا ازالہ کیا گیا تھا، اور وہ شبہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کو خود گھڑتے ہیں. اور خود گھڑ کر اس کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. افترا ہو، جس کلام کو یہ قرآن کہہ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے، یہ وحی ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا کلام ہے، یہ ان کے دماغ کی اختراع ہے. تو کلام کو بناتے ہیں اور بنا کر پھر اس کلام کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام میرے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اوپر والی آیت میں اس شبہ کا ازالہ فرمایا. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ، یہ اعتراض کرنے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے، اور خامخواہی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اور دنیا میں جب بھی کوئی شخص نبی نہ ہوتے ہوئے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ چلنے لگ جائیں اور یہ خطرہ ہو کہ اب لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایک ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو نبی نہیں ہے اور جہنم میں جائیں گے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ فوراً اس نبی کو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ اصول ہے اللہ کا، یہ قانون ہے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کو گھڑ لیا ہوتا اور وہ خامخواہی یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کا کلام ہے اور میں نبی ہوں، تو ان کے پیچھے تو لوگ چلنے والے بھی ہیں اور چل رہے ہیں، فالوئنگ بڑھ رہی ہے. تو اللہ کا جو ایک اصول ہے کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اللہ انہیں ہلاک کر دیتا. اور لا تملکون لی من اللہ شیئا، اللہ سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا نہ سکتا. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی نہیں ہے اور انہوں نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں. واللہ عالم بما تفیدون فیہ، جس بےہودہ بات میں تم گھستے چلے جا رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے، اور فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کرے گا. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم. بات چل رہی ہے رسالت کی، اس لیے کہ تین بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور معاد. اب رسالت پر ایک دوسرا شبہ، اس آیت میں رسالت پر ایک دوسرا شبہ جو ان کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اوپر شبہ کا بھی ذکر ہے اور جواب کا بھی ذکر ہے، یہاں صرف جواب ہے، شبہ نہیں ہے. شبہ کیا تھا؟ شبہ کا مجموعہ یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جس میں ہم کوئی خاص امتیازی چیز نہیں دیکھتے، کوئی ڈسٹنگوشنگ فیچر نہیں ہے ان میں. ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں، گلیوں میں ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بھی سودا سلف لینے کے لیے بازار میں جاتے ہیں. مال حضر رسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول تو عجیب و غریب ہے بھائی، کہ ہے تو رسول، منصب کتنا اونچا، رسول، نبی، اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پیغمبر، لیکن چلتا پھرتا ہے بازاروں میں ہماری طرح، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. کوئی ڈسٹنگوشنگ فیچر ہونا چاہیے تھا. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. ہاں، یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا اور ساتھ میں ایک فرشتہ بھی ہوتا جو کہتا کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے، اب یہ ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر،
ایک امتیازی ان کی حیثیت ہو جاتی کہ ہاں بھائی دیکھو فرشتہ ان کی تائید کر رہا ہے. او یلقا الیہ کنزن, یا یہ کہ ان پر خزانہ اتر آتا, ان کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جاتی کہ ہم سمجھتے کہ اتنا مال اور اتنی دولت تو ایک عام آدمی کما نہیں سکتا, یہ کوئی خاص شخص ہے جسے اللہ نے نبوت سے ضرور سرفراز کیا ہوگا. او تکون له جنت یاکل منہا, یا اس کے پاس کوئی باغات ہوتا جس میں بہت سارے پھل ہوتے اور یہ اس میں سے کھاتا. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, کوئی ڈسٹنگوشنگ فیچر جب تک نہ ہو, کوئی امتیازی چیز آپ کی زندگی میں نظر نہ آئے, اس وقت تک ہم آپ کو ہرگز رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ڈسٹنگوشنگ فیچر, وہ امتیازی چیز بھی خود انہوں نے گھڑ لی کہ یہ ہو کہ فرشتہ ساتھ ساتھ چل رہا ہو, بہت سارا خزانہ آپ کے پاس آ جائے, آپ کا کوئی باغ ہو بہت پھلوں والا جس میں سے آپ کھاتے پیتے نظر آئیں, یا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, آپ زمین میں نہر جاری کر دیں. مکہ مکرمہ جیسی خشک زمین میں کوئی نہر جاری کر دے. او تکون لک جنت من نخیل وعناب, یا یہ کہ آپ کے پاس ایک باغ ہو جس میں کھجور کے درخت ہوں, انگور کے بیل ہوں, اس پر کھجور کے پھل لگے ہوئے ہوں, انجور کے خوشے لٹک رہے ہوں, اور فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا, اور اس نہر کے بیچوں بیچ, اس باغ کے بیچوں بیچ آپ نہر جاری کر دیں. یعنی وادی غیر ذی زرعین کو آپ ذی زرع بنا دیں, یہ خشک زمین جو ہے وہ لہلہانے لگ جائے. او تسکت السماء کما زعمت علینا کسفن, یا یہ کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر عذاب کی شکل میں ہم پر برسنے لگ جائیں. او تأتی باللہ والملائکت قبیلہ, یا یہ کہ اللہ سے ہماری آپ ملاقات کرا دیں, اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہو, فرشتوں سے آمنے سامنے ہماری ملاقات ہو جائے. او یکون لک بیت من زخرف, یا یہ کہ آپ کا گھر سونے کا ہو, تو بات کچھ سمجھ میں آوے کہ ان کی کوئی امتیازی شان ہے, یہ خزانہ اتنا زیادہ کہاں سے آ گیا. او ترقا فی السما, یا یہ کہ ہم آپ کو آسمان میں چڑھتے ہوئے دیکھ لیں. ایک نبی اور رسول جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی تو ایک امتیازی شان ہوتی ہے. انک لتصل الرحیم, یہ امتیازی شان ہے کہ نبوت سے پہلے سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میں نبوت سے پہلے سے آپ کو دیکھ رہی ہوں. نبوت کا دعویٰ تو آج آپ نے کیا ہے, میں تو آپ کو کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, اور یہ آپ کی ایسی امتیازی شان ہے کہ اس میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو یہ تو الگ الگ سوچ کی بات ہے نا, ان کی سوچ الگ تھی, ان کی سوچ الگ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اہل ہدا میں سے تھی اور وہ اہل ہوا میں سے تھے. وتحمل الکل, اور آپ کی یہ بھی ایک امتیازی شان ہے کہ جن سے لوگ نظریں چراتے ہیں, نظریں چراتے ہیں کہ یہ اب ہیڈیک ہے ہمارے لیے, یہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے, اس کے ساتھ اگر ملاقات ہو گئی تو ہمارا خاموخا ایک گھنٹہ کھا جائے گا, دماغ چاٹ جائے گا. یہ یتیم ہے, یہ بیوہ ہے, یہ بوجھ بن جائیں گے میرے لیے. نہیں, جن کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں آپ ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں, ان کی ذمہ داری لیتے ہیں, یہ امتیازی شان. وتقسب المعدوم, اے وتکسب الفقیر، وتکسب الفقیر المال، آپ فقیر کو مال دیتے ہیں، آپ فقیر کو مال دیتے ہیں، وتکسب المعدوم، یا وتکسب الفقیر، آپ فقیر کو کماتے ہیں. کمانے کا مطلب یہ کہ جب مال کماتے ہیں تو مال کی تلاش میں آدمی نکلتا ہے، مال کی تلاش میں فیکٹری میں جاتا ہے، دکان میں جاتا ہے، تو کیا آپ فقیر کو کما دینے، فقیر کو تلاش کرتے ہیں. آپ جیسے ایک شخص مال کو کمانے کے لیے نکلتا ہے تو آپ فقیر کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہے فقیر کہ اسے میں کھلاؤں. امتیازی شان ہے، یہ بھی ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے. اور وتکسب غیرک المعدوم، تیسرا معنی، وتکسب غیرک المعدوم، آپ اپنے علاوہ کو، آپ اپنے علاوہ کو وہ چیز دیتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں معدوم ہے. آپ اپنے علاوہ کو وہ چیز دیتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں معدوم ہے. وہ کیا ہے؟ معارف، علوم اور عالی اخلاق. یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں کہ آپ کی باتوں میں اس وقت بھی حکمت تھی. علوم، معارف اور عالی اخلاق، یہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں جو معدوم ہے پوری دنیا میں، یہ صرف ذات محمدی میں نظر آتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی، لیکن نظر کتنی وسیع تھی ان کی، کتنی گہری نظر تھی. وتقری ضعیف، اور اجنبی شخص جو مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جب کوئی بیچارہ مصیبت میں پڑتا ہے اور وہ حق بجانب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ مصیبت میں پڑ گیا، کیس ہو گیا اور ہے وہ ڈرگ ٹرافکنگ کرنے والا، چور ڈاکو لوٹیرا نا، مظلوم ہے، مظلوم اور وہ مصیبت میں پڑ گیا ہے، یا یہ کہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن شیطان اور نفس کی تصویر کی وجہ سے بیچارہ ٹھوکر کھا گیا اور غلطی ہو گئی، وہ نادم ہے، پشیمان ہے. تو ایسے لوگوں کا آپ تعاون کرتے ہیں. یہ ڈسٹنگوشنگ فیکٹرز تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، لیکن وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے، اپنا معیار انہوں نے مقرر کیا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ معیار اس لیے مقرر کیا تھا کہ ان کا باطن جو ہے وہ ظلمت سے بھر چکا تھا، یا یہ کہ جان بوجھ کے ایسا معیار مقرر کر رہے تھے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، نہر بہے گی نہیں اور ہمیں ایمان لانا نہیں پڑے گا. اوتر کا فی السما، ہم آپ کو دیکھیں کہ آسمان میں آپ چڑھ رہے ہیں، اور پھر شاید ان کو یہ شبہ ہوا ہوگا کہ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو کہنے لگے کہ ولن نؤمن لرقیک، اور اگر آپ بالفرض و تقدیر آسمان میں چڑھ بھی گئے تو پھر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کر کے آئے جسے ہم پڑھ سکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے کیا جواب دینے کے لیے کہا؟ قل سبحان ربی، سبحان اللہ. تعجب کے موقع پر کہتے ہیں سبحان اللہ، تاکہ کہو ان سے کہ سبحان اللہ. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. میں اگر نہر جاری کر دوں اور سرسبز و شاداب باغ تمہارے سامنے پیش کر دوں، میں آسمان میں چڑھ جاؤں، اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے؟ مجھے اللہ نے اس کے لیے تھوڑا بھیجا ہے کہ میں تمہاری فرمائشیں پوری کرتا رہوں. مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاؤں، جہنم کا راستہ بتاؤں، جنت کے راستے سے بچنے کے لیے کہوں، جنت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے کہوں، جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے کہوں، بس یہ میرا کام ہے. اور پھر جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے، جہنم سے راستے سے بچنے کے لیے جس مدد کی ضرورت ہے وہ میں مدد کروں، جو رکاوٹ ہے اسے دور کرنے کی میں کوشش کروں، گائیڈنس تو تمہیں، تمہارا تعاون کروں، مجھے اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. سبحان ربی، سبحان اللہ، هل كنت الا بشر الرسول، میں تو صرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انسان ہوں، میں اللہ نہیں ہوں کہ یہ سارے کام کروں، تم جو مانگو وہ میں وہ فرمائشیں پوری کروں، نہیں میں ایک انسان ہوں میں تو، لیکن عام انسانوں سے اعلی اور افضل اس لیے کہ میں رسول بھی ہوں. تو ان کی طرف سے ہی ایک شبہ پیدا کیا گیا. اب ان میں سے اکثر تو وہ تھے یہ شبہ پیدا کرنے والے جو حق اور باطل کو سمجھ رہے تھے، لیکن اس قسم کے مطالبات اس لیے کرتے تھے کہ اس قسم کے مطالبات اگر پیش کیے جائیں اور یہ ان مطالبات کو پورا نہ کر سکیں تو دوسرے لوگ جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں عوام میں سے، جو لیس انٹلیکچوئل ہیں، کم سے کم وہ رک جائیں، اور جو ایسے بھولے لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں تو اس قسم کی باتیں سن کر کے دوبارہ وہ مرتد ہو جائیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ پیدا کرتے تھے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے، اور معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، یہ آپ کر کے دکھاؤ، 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 یہ آپ کر کے دکھاؤ. اور اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ فلاں کے یہاں اونٹنی حاملہ ہے تو اس کا بچہ نر ہوگا یا مادہ، مذکر یا مؤنث، میل یا فیمیل، فلاں عورت حاملہ ہے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی. یہ بات آ کر کے پوچھتے تھے کہ فلاں کا اونٹ گم ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو نبی تو ما فوق الفطرت ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے، تو آپ وہ کام کر کے دکھاؤ جو ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالی شانہ نے اس شبہ کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. قل، آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے پہلا رسول نہیں ہوں. ما کنت بدعا من الرسل، نصف اور نصیف ایک ہی معنی میں ہے، نصف آدھا، نصیف آدھا. تو بدع اور بدیع، کوئی نئی چیز جو پہلی مرتبہ وجود میں آئی ہو، اسی لیے بدعت کو بدعت کہتے ہیں، کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور انسانوں نے اس کا اختراع کیا ہے، اسے انوویٹ کیا ہے. تو میں رسولوں میں سے کوئی نئی چیز نہیں ہوں، پہلا رسول، اول الرسل، میں رسولوں میں سے پہلا نہیں ہوں کہ آپ اس قسم کے مجھ سے مطالبات کریں. مجھ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان میں سے بہت سارے رسول ہیں، تو میں انبیاء میں سے یا رسولوں میں سے سب سے پہلا رسول نہیں ہوں، میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہوں، میں انوکھی چیز نہیں ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو شبہ ہو جائے. اور یہ جو مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں، ان کی خبریں تم تک تواتر سے پہنچتی رہی ہے، چاہے تم ان پر ایمان لاتے ہو نہیں لاتے اگر الگ بات ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر تم ایمان رکھتے ہو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے جیسے ایک رسول تھے. اور یہ جتنے رسول آئے ہیں مجھ سے پہلے وہ سب میرے جیسے تھے. نمبر ایک وہ انسان تھے، نمبر دو وہ کھاتے پیتے بھی تھے، نمبر تین وہ بھی گلیوں میں اور بازاروں میں چکر لگاتے تھے، وہ بھی شادی کرتے تھے، ان کی بھی اولاد ہوتی تھی، اور ظاہر میں ایسی کوئی امتیازی چیز نظر نہیں آتی تھی. اور ان سے بھی ان کی قوم نے مطالبے کیے کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ. ان میں سے آپ کو ایک نہیں ملتا جو ہر مطالبے کو پورا کرنے والا ہو. اور غیب کی خبریں وہ بھی نہیں جانتے تھے، غیب کی خبر میں بھی نہیں جانتا. قل ما کنت بدا من الرسل, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے پہلا رسول نہیں ہوں, میں رسولوں میں سے انوکھا رسول نہیں ہوں. اگر رسولوں میں سے پہلا رسول ہوتا اور میں دعویٰ کرتا کہ اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے اور میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں, اور اس پر آپ کو تعجب ہوتا کہ عجیب بات ہے, یہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں رسول, تو کچھ سمجھ میں بھی آتا, سمجھ میں بھی آتا. لیکن اگر پہلا رسول بھی دنیا میں آئے اور کھائے اور پیے تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے, رسالت کے منافی نہیں ہے. اسی لیے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں, اور وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے شادی بھی کرتے تھے, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, یہ کوئی رسالت کے نبوت کے منافی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اس وقت شاید تعجب اگر تم کرتے تو یہ تعجب بر محل ہوتا. لیکن 1,24,000 انبیاء دنیا میں میرے جیسے آئے اور ان کی خبریں تواتر سے تم تک پہنچی کہ وہ انسان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آتا, وہ ما فوق الفطرت چیزوں کے مطالبے کو پورا نہیں کرتے, وہ غیب کی خبریں نہیں جانتے, کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں شادی بھی کرتے ہیں, تو پھر میں نے آ کر کے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ کو تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ ما کنت بدم من الرسل, میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں, اور یہ جو تمہاری طرف سے مطالبات ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ غیب کی خبریں سناؤ, تو کیا میں تم کو غیب کی خبریں سناؤں؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو جس کو اپنے احوال کا علم نہ ہو کہ فیوچر میں میرا کیا حال ہونے والا ہے, اور جس کو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ فیوچر میں ان کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, اور دائیں بائیں آگے پیچھے جو دشمن ہے ان کا حال معلوم نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, وہ دوسری غیب کی خبریں اللہ کی مدد کے بغیر کیسے بتا سکتا ہے؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ غلبہ میرا ہوگا یا غلبہ تمہارا ہوگا. یہ جو ہماری اب جنگ شروع ہو گئی ہے اس لیے کہ پچھلے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, ان میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو غالب آ گئے, جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون پر غالب آ گئے, اور کچھ وہ ہیں جو مغلوب ہو گئے, جیسے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے, شہید کر دیے گئے. مجھے پتا نہیں ہے کہ غالب میں آؤں گا یا غالب تم آئیں گے. مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اگر میری قوم میرے اوپر غالب آتی ہے تو یہ مجھے اپنے ملک سے نکال دیں گے, میری قوم مجھے اپنے ملک سے نکال دے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا, یا یہ کہ مجھے شہید کر دے گی جیسے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا گیا تھا. ما یفعل بی ولا بکم, اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے, آسمان سے پتھر برسائیں گے, تمہارے اوپر سیلاب بھیجیں گے, تمہیں زمین میں دھسا دیں گے, فیوچر میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ مجھے کچھ پتا نہیں. ما یفعل بی ولا بکم, جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے, اس کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ میں جنتی ہوں اور تم جہنمی, اگر تم اسی حالت پر رہے تو جہنمی اور میں جنتی, اس کے بارے میں آخرت کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے. دنیا کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ما یفعل بی ولا بکم سے کہ میں اور تم برابر ہیں، نا، تمہارے اور میرے اندر فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی. تو میں رسولوں میں سے کوئی پہلا رسول نہیں ہوں کہ تمہیں تعجب ہو کہ ہمارے جیسا ایک انسان رسول بن کر آ گیا اور تم مجھ سے مطالبہ کرنے لگو، نا، کہ تمہارے مطالبات بیجا ہیں. رسول دنیا میں یہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ بتلائے کہ تمہارے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی. رسول دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ یہ بتلائے کہ تمہارے جو پیسے گم ہو گئے ہیں وہ فلاں جگہ پر ہے، تمہارا بچہ گم ہو گیا ہے فلاں جگہ پر ہے، تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے فلاں جگہ پر ہے. رسول دنیا میں اس لیے نہیں آتا. رسول تمہارے ہر مطالبے کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتا. ہاں، کبھی کبھی بغیر تمہارے مطالبے کے وہ معجزہ دکھاتا ہے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے، اور کبھی کبھار ایک آدھ تمہاری فرمائش پر بھی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی اتباع میں. ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اور مجھے غیب کا علم نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے تو پھر نبوت کا دعویٰ کیسے؟ وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اور جو میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اس کے مطابق میں تمہیں بتلاتا ہوں. اب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ میرے اوپر جو وحی نازل کر رہے ہیں اسے تم قبول کرو یا نہ کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس کا اختیار تمہیں ہے. اگر میری بات کو قبول کرو گے تو جنت، میری بات کو قبول نہیں کرو گے تو جہنم. میں تو کیا ہوں؟ وما انا الا نذیر مبین، میں تو ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا، اوپن وارنر، کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، جنت کے راستے پہ چلو، جہنم کے راستے سے بچو. اب جہنم کے راستے سے بچنا اور بچنے کے لیے کوشش کرنا، جنت کے راستے پہ چلنا اور چلنے کی کوشش کرنا، یہ تمہارا کام ہے. اگر تم چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر نہیں چلو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. یہ ایک شبہ جو ہے جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جاتا تھا، اس کا جواب قرآن نے دیا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے وہ میرے جیسے ہی تھے، اور وہ دنیا میں لوگوں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آتے، ان کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا. ہاں، اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ ان کو بتلاتا ہے، اور اس غیب کے علم کے ذریعے وہ مطالبات بھی پورے کرتے ہیں، اور اس غیب کے علم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد قبر میں ایسا ہوگا، قیامت کے دن ایسا ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی. صاف صاف ڈرانے والا ہوتا ہے وہ. تو تمہارا کام یہ ہے کہ ایک معجزہ دیکھ لیا، اور ایک معجزہ دیکھ لیا تو خر کے عادت چیز تو تمہارے سامنے آ گئی، اب اس کی نبوت ثابت ہو گئی. نبوت ثابت ہو گئی تو اب اسے قبول کر کے اس کی رہنمائی میں جنت کے راستے پر چلو اور جہنم کے راستے سے بچو. اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی حق سمجھنے کی، حق قبول کرنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو سمجھنے کی اور باطل کو سمجھ کر اس سے بچنے کی، دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن مجید کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرماوے، پوری امت کو اللہ تعالی شانہ قرآن مجید سے تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے پوری پوری وابستگی عطا فرمائے. ہمارے اس سلسلے درس قرآن کو بھی تا قیام قیامت جاری رکھے، اور اللہ تعالی شانہ اسے پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے، اور پوری دنیا میں جتنی بستیاں ہیں، جتنی جگہ ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، ہر جگہ کے اوپر قرآن مجید کے دروس کو جاری فرمائیں اور قرآن علوم کو عام فرمائیں.
اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اذهب الباس رب الناس. اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم. اللهم انا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك.